أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. آمنت بالله صدق الله العظيم. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، جو نعمتیں ظاہر ہیں اور جو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ راستہ روشن کرنے والی کتاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کتاب کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ان چیزوں کی جن پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا۔ کیا یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے اگرچہ شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو؟ اور جو آدمی اپنا رخ جھکا دیتا ہے اللہ کی طرف، اور حال یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والا ہو، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ اور جو آدمی کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، ان سب نے ہماری ہی طرف آنا ہے، ہم ان کو بتلائیں گے وہ کام جو انہوں نے کیے، بے شک اللہ جانتا ہے سینوں والی بات کو۔ ہم ان کو تھوڑی مدت کے لیے سامان دیتے ہیں، پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے سخت عذاب کی طرف۔ اور اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، تو وہ ضرور بے ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر زمین کے اندر جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور سمندر کی مدد کریں 7 سمندر روشنائی کے طور پر، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کیا تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو داخل کرتا رہتا ہے دن میں، اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا؟ ہر چیز ایک مدت معینہ کی طرف سفر کر رہی ہے، اور یہ کہ اللہ خوب خبر رکھتا ہے ان کاموں کی جو تم کر رہے ہو۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور اللہ کے سوا جن بتوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور بے شک اللہ بالا و برتر ہے، بالا تر ہے اور بڑائی والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کی آیات ہیں، یعنی کل 10 آیات ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 30 تک۔ جو آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید اور اللہ تعالی کے وجود کی گواہی کے لیے آدمیوں کو دعوت دی ہے کہ وہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسی کائنات پیدا کی ہے، پھر اس کے اندر سورج اور چاند کا اور نظام شمسی، ان سب کا ایک خاص طریقے سے ان کو منضبط کیا ہے، ان کا نظام بنایا ہے، اور پھر اللہ تعالی نے کیا کیا نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ ان میں سے کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو انسان نے خود پیدا کی ہو، اکثر نعمتیں بلکہ ساری ہی نعمتیں وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو عطا کی ہیں، لیکن انسان اپنی نعمتوں کے دینے والے کو، خالق کو اور مالک کو بھول جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 20 میں جو آج ہم نے پڑھی، سب سے پہلی آیت میں فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں. آسمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، اور زمین کی جو چیزیں ہیں وہ بھی انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں. اس لیے اب یہ زمین جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس میں انسان اشرف المخلوقات ہے، اور وہ تمام چیزوں کو اپنی راحت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اور اپنے کاموں میں لگاتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اس دنیا میں جتنے بھی باقی جانور ہیں یا نباتات ہیں یا جمادات ہیں یا خشکی کی چیزیں ہیں یا تری کی چیزیں ہیں سمندر کی، ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. اور اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ مسخر کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان ہی کے ان کو تابع فرمان کر دیا، جیسے جتنے بھی جانور ہیں وہ آپ کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں، آپ ان کو پکڑ لیتے ہو اور جناب اپنے فائدے کے لیے جو حلال جانور ہیں وہ کھا لیتے ہو، اور جو حرام جانور ہیں ان کو چھوڑنا چاہو چھوڑ دیتے ہو، پنجرے میں بند کر دیتے ہو، چڑیا گھر بنا لیتے ہو. اور جناب جتنے جانور ہیں اسی طرح نباتات جتنی ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، پودے ہیں، اس طرح جتنے جمادات ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. یعنی انسان اپنی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کرتا ہے یا کر سکتا ہے. یہ تو تسخیر کی پہلی صورت ہے کہ آدمی ان سب چیزوں کو خود استعمال کرے یا استعمال کر سکے. چنانچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب چیزوں کو خود استعمال کرتا ہے. اور تسخیر کی دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کے بس میں تو نہیں ہے ان کو اپنے کام میں لگانا یا اپنی مرضی کے مطابق ان کو چلانا، لیکن وہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہیں. سورج نکلتا ہے، دھوپ ہے اور بادل آتے ہیں، بارش برسائی جاتی ہے، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں بڑی. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں انسان کے دائرہ اختیار سے دیکھنے میں باہر ہیں، کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے گرمی کا موسم خود لے آئے، جب چاہے سردی کا موسم خود لے آئے، جب چاہے سورج کو طلوع کر دے اور جب چاہے سورج کو غروب کر دے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں انسان کے لیے پہلے معنی میں مسخر نہیں ہیں، مگر دوسرے معنی کے اعتبار سے انسان کے لیے مسخر ہیں، اس لیے کہ ان سب چیزوں کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے. بادل اٹھائے جاتے ہیں سمندر سے اور پھر اس کے بعد جگہ جگہ ان کو برسایا جاتا ہے، کہیں برف کی شکل میں وہ جم جاتے ہیں، گرمی میں پگھلتے ہیں، اور کہیں ندی نالوں اور زمین کے اندر سوتوں کی شکل میں، چشمے کی شکل میں اور کنویں کی شکل میں. یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں. اگر دھوپ نہ ہو، سورج نہ ہو، انسان کی زندگی باقی نہ رہے. اگر دھوپ ہی دھوپ ہو، رات نہ آئے، تو بھی انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ جتنی پیداوار ہے یہ بھی نہ رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. تو مسخر کرنے کی پہلی صورت یہ ہو گئی کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور مسخر کرنے کی دوسری صورت یہ ہو گئی کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق تو اس کو استعمال نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالی نے ان سب چیزوں کو انسان کے کام میں لگا رکھا ہے. انسان کے کام میں لگا رکھا ہے. بادلوں کو حکم ہے کہ جا کے برسو، سورج کو حکم ہے کہ نکلو، اور سورج کو حکم ہے کہ غروب ہو جاؤ. تو یہ پوری زمین کی گردش ہے، چاند کی گردش ہے، یہ سب کی سب جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان ہی کے لیے بنائی ہیں. اور اسی لیے قرآن مجید نے انسانوں کو کہا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبہ، زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے ہیں، اور سورہ بقرہ میں فرمایا گیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی جتنی چیزیں ہیں سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو زمین کی چیزیں ہیں بلکہ یہ فضا ہے، اور فضا کے اوپر کائنات ہے، اور کائنات کے اندر نظام شمسی ہے جس کا ہم ایک چھوٹا سا حصہ ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر ہیں، یا تو اس طریقے سے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے، یا اس طریقے سے کہ ان سب چیزوں کا فائدہ انسان ہی کو پہنچتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو آیت نمبر 20 کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی، اور یہ فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اے لوگو کیا تم نے یہ بات نہیں دیکھی، کیا تم لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں مکمل کر دی ہیں، جو نعمتیں ظاہر ہیں یعنی کھلی ہوئی ہیں وہ بھی، وَبَاطِنَةً، اور جو نعمتیں باطن ہیں یعنی چھپی ہوئی وہ بھی، یعنی جتنی نعمتیں ہیں کچھ ظاہر ہیں کچھ چھپی ہوئی ہیں، سب اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ ظاہری نعمتیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کپڑے ہیں اور ہاتھ ہیں اور پاؤں ہیں اور آنکھیں ہیں اور جناب ساری چیزیں ہیں، یہ سب ہم خود استعمال کرتے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک ہی وقت کے اندر نہ جانے کتنی نعمتیں اس وقت ہمارے پاس ہیں، خود میں اگر دیکھوں تو اوپر سے لے کر نیچے تک جتنا جسم ہے، جس جو ظاہری اعضاء ہیں وہ سب نعمت ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے کرسی میز بجلی ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں ہیں، چاروں طرف نعمتوں کے انبار ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر آدمی ان نعمتوں کو گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ وہ شیخ سعدی نے گلستان کے شروع میں فرمایا کہ ہر نفسے کے فرو می رود مبد حیات است و چون برمی آیت مفرح ذات، پس در ہر نفسے دو نعمت موجود است و بر ہر نعمت شکر واجب۔ گلستان شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ انسان جو سانس اوپر لیتا ہے وہ بھی نعمت ہے، پھر سانس اندر لیتا ہے وہ بھی نعمت ہے، ایک سانس کے اندر دو نعمتیں ہیں، ہر نعمت پر شکر واجب ہے، تو ایک سانس کے اندر دو شکر واجب ہو گئے۔ یہ تو سانس کا حال ہے، اوپر کا آنا اور نیچے جانا، اس سانس کے علاوہ کتنی نعمتیں ہیں جو ہم جن سے ہم اس ایک ہی لمحے میں ایک سیکنڈ کے اندر اتنی نعمتیں ہیں شمار ہم نہیں کر سکتے۔ اس کو قرآن نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہاں فرمایا اسبغ علیکم نعمہ، اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں مکمل کر دیں۔ پھر آگے فرمایا ظاہرتن و باطنہ، بعض نعمتیں ظاہر ہیں بعض نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ نعمتیں ظاہر ہیں جیسا کہ ابھی بتایا میں نے آپ کو، اور بعض نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، پھر ان چھپی ہوئی نعمتوں کے اندر بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں خیال نہیں ہوتا، آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اب منہ کے اندر کیمیکل بن رہے ہیں، ہم غذا کھاتے ہیں، غذا اندر جا رہی ہے، نظام ہضم ہے اور فلٹر ہو رہا ہے، اور گردے کام کر رہے ہیں، اور جگر کام کر رہا ہے، اور دل کام کر رہا ہے، خون پمپ کر رہا ہے، جس عضو کو جتنی غذا چاہیے اتنی غذا اس کو پہنچائی جا رہی ہے، بالوں کو جتنا چاہیے اس کو وہاں پہنچا دیا، ناخنوں کو جتنا چاہیے وہاں پہنچا دیا، جتنا جلد کو چاہیے اس کو وہاں پہنچا دیا، گردوں کو جتنا چاہیے، اور جناب باقی جتنے اندر کے اعضاء ہیں، اتنی بڑی زبردست فیکٹری اندر لگی ہوئی ہے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ انسان کے پورے جسم کے اندر اتنی زبردست فیکٹری لگی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اگر دل کام نہ کرے تو اللہ پناہ میں رکھے، آپ اسپتال میں جا کے دیکھو، اتنی بڑی مشین ہے اس ستون کے برابر، وہ پمپ کرتی ہے تو جناب مریض سانس لیتا ہے، اگر گردے کام کرنا بند کر دیں تو بڑی بڑی مشینیں ہیں، ادھر سے جناب خون نکالا جاتا ہے، ادھر سے صاف کر کے پھر واپس اللہ پناہ میں رکھے۔ تو چھوٹی چھوٹی ہماری نعمتیں ہیں، نظر نہیں آتی۔ تو بعض نعمتیں ایسی ہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، وہ ہیں ظاہرہ۔ بعض نعمتیں وہ ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ ہے باطنہ۔ اسی طرح بعض نعمتیں وہ ہیں جن کو ہر آدمی نعمت سمجھتا ہے، جیسے کھانا پینا، روٹی، مکان، پیسے، مال، دولت۔ لیکن بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو کئی لوگ نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ ایمان کی دولت ہے، تقوی کی دولت ہے، نمازی ہونے کی نعمت ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی نعمت ہے، اور قرآن کی نعمت ہے، حدیث کی نعمت ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں جو دیکھنے میں نظر نہیں آتی، آدمی کی ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور تم پر اللہ نے کامل کر دی اپنی نعمتیں، پوری کر دی اپنی نعمتیں، جو ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، کھلی ہوئی بھی ہیں اور چھپی ہوئی بھی ہیں۔ کائنات کی ساری چیزیں انسان کے لیے، پھر اس انسان کو ایسی ایسی نعمتیں دی گئیں جن میں سے کچھ آنکھوں سے نظر آتی ہیں، کچھ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اندرونی نعمتیں ہیں، وہ سب انسان کے لیے ہیں۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد یہ کہا گیا کہ ساری نعمتیں ہم تمہیں دے رہے ہیں، بس ان کو ذرا حلال طریقے سے استعمال کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ مگر انسان نہ تو ایمان لاتا ہے، نعوذ باللہ، اور نہ شکر ادا کرتا ہے۔ کافر جو ہے وہ ایمان ہی نہیں لاتے، اور جو مومن ہے ایمان تو لے آتے ہیں، روتے رہتے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے اللہ تعالی کی نعمتوں کا۔ حالانکہ اگر کوئی چیز نعمت نہ ہو تو یہ جو 6 فٹ کا یا 5.5 فٹ کا یا 5.25 فٹ کا جسم ہے، اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالی کی نعمت ہے۔ اگر کوئی چیز خراب ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب کتنی قیمتی تھی، ایک انگوٹھے کی کیا قیمت ہے۔ اگر انسان کا انگوٹھا کٹ جائے خدا نخواستہ، پھر اس کے بعد اس کو جڑوانے کے لیے آپ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار، 5 لاکھ لوگ جو ہے نا گھٹنا تبدیل کرنے کے لیے 10-10 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی، لیکن ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ حقیقت ارشاد فرمائی کہ ساری کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی، اور اللہ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں کھلی ہوئی بھی ہیں، چھپی ہوئی بھی ہیں۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی ان سب نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، مگر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور اس کا شکر ادا کرے، حلال طریقے سے فائدہ اٹھائے اور شکر ادا کرے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جتنی چیزیں ان میں سے کھاؤ، حلال بھی حلال اور طیب کھاؤ۔ تو فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، جو نعمتیں ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، کھلی ہوئی بھی ہیں اور چھپی ہوئی بھی ہیں۔ آگے کافروں کا ذکر کیا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، حالانکہ نہ ان کے پاس علم ہے، ولا ہدن، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ایسی کتاب ہے جو روشن کرنے والی ہو۔ یعنی اللہ تعالی کے ساتھ مختلف چیزوں کو شریک کرتے ہیں، کبھی بتوں کو شریک کرتے ہیں، چاہے غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، ساری توجہ ان کی غیر اللہ کو راضی کرنے کی طرف رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق ہے، مالک ہے، جس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کو راضی کرنے کی طرف اور اس کے شکر ادا کرنے کی طرف کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے ٹھیک ہے، اللہ ہے، اللہ کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ اختیارات ان کو دے دیے ہیں، کچھ اختیارات اس بت کو دے دیے ہیں، کچھ اختیارات اس کو دے دیے ہیں، اور وہ اللہ کی بات نہیں مانتے تھے اور ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ مسلمان جو ہے وہ الحمدللہ عقیدہ تو اس کا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی حال یہ ہے ہم جیسے لوگوں کا کہ اللہ کو مانتے تو ہیں مگر اپنا ساری توجہ ہماری پیسہ، مال، دولت، زر، زن، زمین انہی کی چیز کی طرف رہتی ہے، جو اصل خالق و مالک ہے اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ تو فرمایا ومن الناس من یجادل فی اللہ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ولا ہدن، نہ ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس روشن کرنے والی کتاب ہے۔ انسان کے پاس علم ہو تو سوچے اور سمجھے، ہدایت ہو تو سیدھے راستے پر چلے، اور راستہ روشن کرنے والی چیز کتاب اللہ ہے، وہ بتاتی ہے کہ دیکھو یہ راستہ سیدھے جنت کی طرف جا رہا ہے، کھاؤ پیو اور شادی کرو، مکان بناؤ، رزق حلال کماؤ، سارے کام کرو، ساری جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، لیکن چلتے رہو جنت کی طرف، رکنا نہیں، بس یہ ہے۔ علم ہونا چاہیے، ہدایت ہونی چاہیے، اور جو روشنی والی کتاب ہے قرآن مجید، اس کا اتباع ہونا چاہیے۔ لیکن کافر جو ہیں وہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی روشن کرنے والی کتاب ہے۔ اور دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں، انسان کو علم ہو کہ مجھے ادھر جانا، دائیں جانا، بائیں جانا، آگے جانا ہے، پیچھے جانا، بہت سارے راستے ہیں، جانا کہاں ہے، یہ علم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ طے ہو جائے کہ جانا تو ادھر ہے، اس کے تین راستے جا رہے ہیں، جو بیچ کا راستہ ہے نا، یہ آسان راستہ ہے، اور یہ سیدھا صراط مستقیم ہے، یہ جنت تک ہمیں جلدی پہنچا دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس راستے کو روشن کرنے کے لیے، کیونکہ بیچ میں اندھیرے بھی آ جاتے ہیں، رات بھی آ جاتی ہے، ٹارچ ہونی چاہیے اور روشنی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کو ذکر کر دیا، علم کو، ہدایت کو، اور کتاب منیر کو، اور اشارہ کر دیا کہ مسلمانوں کے پاس علم ہے، ہدایت ہے، اور روشنی کرنے والی کتاب ہے، اور کافر جو ہے نا ان کے پاس علم ہوتا ہے، نہ ہدایت ہوتی ہے، اور نہ ان کے پاس روشنی والی کتاب ہے، اس کے بغیر ہی وہ تامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، کبھی جناب ادھر، کبھی ادھر، کبھی موسیقی کو اپنا امام بنا لیا، کبھی جناب پیسے کو اپنا مقصود بنا لیا، کبھی زمین کو اپنا مقصود بنا لیا، ادھر ادھر مختلف چیزوں میں اپنی صلاحیتیں تباہ اور برباد کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہو گیا، ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ کیا تم لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، نعمتیں کھلی ہوئی بھی ہیں، چھپی ہوئی بھی ہیں، اور لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ روشنی کرنے والی کتاب ہے۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کی بات ذکر کی ہے کہ ان کافروں کے پاس اللہ تعالی نے علم بھیجا ہے، ہدایت بھیجی ہے، کتاب بھیجی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ دین نازل کیا ہے، یہ کتاب نازل کی ہے، تم اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اپنے آبا و اجداد کے طریقے کی پیروی کریں گے، ہمارے آبا و اجداد بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ہم بھی انہی کے سامنے سجدہ کرتے رہیں گے۔ تو آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے آبا و اجداد کے پاس نہ علم، نہ عقل، نہ ہدایت، نہ کتاب منیر۔ تو فرمایا آیت نمبر 21 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس دین کی جو اللہ نے نازل کی ہے، یا اس کتاب کی جو اللہ نے نازل کی ہے. قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, تو وہ جواب میں کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. قرآن کہتا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, حمزہ استفہامیہ ہے اس کے آگے, جملہ محذوف ہے, ایفعلون ذلک یا ایتبعونہ, کیا یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے اگرچہ شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو. یعنی اگر وہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے تو وہ راستہ شیطان کا راستہ ہے, وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اب جب اللہ تعالی نے کتاب اللہ نازل کر دی ہے, اب اس کی پیروی کرو تاکہ جہنم سے بچ سکو اور جنت کی طرف جا سکو. تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کتاب کی جو اللہ نے نازل کی ہے, تو وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے آبا و اجداد کو پایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے اگرچہ شیطان ان کو بلا رہا ہو آگ کے عذاب کی طرف, یعنی ان کو شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے, آگ کے عذاب کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ جنت کی طرف, دار السلام دار الامن کی طرف جانا چاہیے جس کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بتا رہا ہے اور سکھا رہا ہے. اب یہاں ایک بات سمجھیے, وہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ان چیزوں کی جن کو اللہ نے نازل کیا, یعنی کتاب اللہ کی پیروی کرو, وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے آبا و اجداد کے طریقے کی پیروی کریں گے. اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ جس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ قرآن کی پیروی نہیں کرتے بلکہ معاشرے کی یا رسومات کی یا جو ان کا طریقہ کار پہلے سے چلا آ رہا ہو اس کی پیروی کرتے ہیں, حالانکہ جو پرانا طریقہ کسی بھی معاشرے کے اندر رائج ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ طریقہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ طریقہ غلط ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں حق اور باطل گڑبڑ ہو گیا ہو. جیسے جب قرآن نازل ہوا تو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ حج کرتے تھے, یہ صحیح چیز ہے, عمرہ کرتے تھے, عمرہ صحیح چیز ہے, اسی طرح وہ طواف کرتے تھے اور طواف بیت اللہ کا کرتے تھے, وہ صحیح چیز تھی. لیکن ہر جگہ میں شرک ساتھ ملا دیتے تھے, چنانچہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے, اور جب تلبیہ پڑھتے تھے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے آگے یہ کہہ دیتے تھے الا شریک لک تملک وما ملک, شرک کر دیتے تھے. تو اب دیکھیے مشرکین مکہ کی بھی 100% باتیں غلط نہیں تھی, لیکن حق اور باطل اس میں گڑمڑ ہو گیا تھا. تو کسی بھی معاشرے میں جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان باتوں کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں کون سی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور کون سی باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں. جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں اس کو لے لیا جائے گا, اور جو باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور قرآن و سنت کی پیروی کی جائے گی. البتہ اگر آبا و اجداد جو ہیں وہ علم والے ہوں, عقل والے ہوں, ہدایت یافتہ ہوں, پھر ان کی پیروی کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور جو مضمون یہاں آیا ہے یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں بھی آیا ہے, اس میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جس کو اللہ نے نازل کیا, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, تو وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے آبا و اجداد کو پایا ہے. قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اگرچہ ان کے آبا کو نہ عقل ہو نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں, نہ عقل لگتے تھے نہ ہدایت یافتہ رہتے. معلوم ہے کہ اگر عقل ہو اور ہدایت یافتہ ہو پھر تو ٹھیک ہے, آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں, ان کی تقلید کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ عقل مند نہیں ہے, ہدایت یافتہ نہیں ہے, پھر ان کی تقلید جائز نہیں ہے. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 میں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, قرآن مجید ہے ہاں, تو اس میں آتا ہے کہ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. تو وہاں لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فرمایا گیا, اور سورہ بقرہ میں اولو کان آباؤہم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون فرمایا گیا. معلوم ہوا کہ اگر تقلید کی جائے یعنی اپنے آبا و اجداد کی یا بزرگوں کی پیروی کی جائے تو اس کی دو صورتیں, پہلے یہ طے کرو کہ وہ بزرگ جو ہیں جن کی آپ پیروی کر رہے ہو وہ علم والے, عقل والے, ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ عقل والے, علم والے, ہدایت یافتہ ہیں تب تو آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں, لیکن اگر لا يعلمون شيئا ولا يهتدون, لا يعقلون شيئا ولا يهتدون, نہ عقل ہے نہ ہدایت ہے, نہ علم ہے نہ ہدایت ہے, ان کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ پھر پیروی کی جائے گی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی. اور سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات نقل کی گئی ہے, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, میں تو پیروی کرتا ہوں اپنے آبا و اجداد کے طریقے کی, حت ابراہیم کی, حت اسحاق کی, حت یعقوب کی, سورہ یوسف میں موجود ہے. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, میں تو میں نے پیروی کی, میں پیروی کرتا ہوں اپنے آبا و اجداد کے طریقے کی, یعنی حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کری. اور اسی سے تقلید کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ تقلید اگر کی جائے ایسے شخص کی کہ جو عقل مند ہو, علم والا ہو, ہدایت یافتہ ہو, وہ جائز ہے, کیونکہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, لیکن اگر نہ علم, نہ عقل, نہ ہدایت یافتہ, اور پھر آدمی اس کی پیروی کرے, اس کو قرآن نے منع کیا اور یہ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اور یہاں فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کتاب کی جو اللہ نے نازل کی, تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. قرآن کہتا ہے کیا وہ اس کی پیروی کریں گے اگرچہ شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو. آگے آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور جو آدمی اپنا چہرہ, اپنے چہرے کا رخ کر دے اللہ کی طرف, اور حال یہ ہے کہ وہ اچھا کام کرنے والا ہو, اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے, اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, اور جو اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کی طرف, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور حال یہ ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والا ہو, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. اگر آپ کسی اونچی جگہ پر چڑھنا چاہیں تو اگر ایک کڑا ہے آپ نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو آپ کے لیے چڑھنا آسان ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آپ جنت کی طرف چڑھنا چاہتے ہو تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی, لیکن اگر آپ اپنا رخ اللہ تعالی کی طرف کرتے رہو اور جو آپ کے بس میں ہے اس کے مطابق اچھا کام کرتے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور آپ جنت کی طرف رواں اور دواں ہو اور چڑھتے چلے جا رہے ہو. اس کو قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, جو اپنا چہرہ پھیر دے اللہ کی طرف, جو اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کی طرف, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور حال یہ ہے کہ وہ محسن ہو. يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, اپنا چہرے کا رخ کر دے اللہ کی طرف, چہرے کا رخ کر دے اللہ کی طرف. دیکھو جنت کا راستہ ہے, آپ اپنا رخ صحیح رکھیں جنت کی طرف, اللہ تعالی کی طرف. یہ تو ہے کبھی آپ آہستہ چلیں گے, کبھی تیز چلیں گے, رات کو سو جائیں گے, اپنا اور کام بھی کرتے رہیں گے, لیکن اگر آپ کا رخ صحیح ہے تو آپ چلتے چلتے جنت کی طرف پہنچ جائیں گے. بلکہ یہ جنت کا راستہ ایسا ہے جیسے ایکسیلیٹر ہوتا ہے چلنے والی, کہ آپ وہیں کھڑے ہو گئے, اب خود بھی چل رہے ہیں آہستہ آہستہ اور ساتھ ساتھ وہ راستہ بھی چلتا جا رہا ہے. اب تو اس کا نمونہ آ گیا, بڑے بڑے مال میں اور جناب شاپنگ پلازا کے اندر وہ لگی ہوتی ہے سیڑھیاں, آپ کھڑے ہو گئے, تھوڑا سا آپ چل رہے ہیں زیادہ وہ چل رہی ہے. تو اگر آدمی کا رخ صحیح ہے جنت کی طرف, تو پھر وہ اگر ہنس رہا ہے, بول رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہے, رزق حلال کما رہا ہے, یہ سب چیزیں اس کو جنت میں پہنچا دیں گی, بشرطے کہ اس کا رخ صحیح ہو. ایک تو بات یہ کہ رخ صحیح ہو, دوسرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتا رہے, اچھے اچھے کام کرتا رہے, اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہے جتنی کامیابی ہو جائے. اس کو قرآن فرماتا ہے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, اور جو اپنا چہرہ اپنے چہرے کا رخ کر دے گا اللہ کی طرف, وَهُوَ مُحْسِنٌ, اور حال یہ ہے کہ وہ اچھا کام کرنے والا ہوگا, یعنی تھوڑا تھوڑا اچھے اچھے کام کرتا ہی رہے گا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے, اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے. جتنے کام ہیں اگر آپ کا رخ صحیح ہے تو سب کام اللہ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا ہنسنا, بولنا, کھانا, پینا, رزق حلال کمانا, بیت الخلا جانا, بیت الخلا سے نکلنا, وضو کرنا, نماز کے لیے مسجد میں آنا, مسجد سے گھر واپس جانا, قفلتن غزوتن, حدیث میں فرمایا جہاد کی طرف جاؤ گے اس کا بھی ثواب ہے, واپس آؤ گے اس کا بھی ثواب ہے, مسجد کی طرف جاؤ گے تو بھی ثواب ہے, واپس آؤ گے تو بھی ثواب. رخ صحیح رہنا چاہیے جنت کی طرف, اور اپنی طرف سے آدمی تھوڑی تھوڑی نیکی کرتا رہے. فقط استمسک بالعروۃ الوثقی, تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے. اور عروۃ الوثقی کا ترجمہ حضرت شیخ الہند نے کیا مضبوط کڑا, اور حضرت تھامی رحمۃ اللہ نے کیا مضبوط حلقہ. حلقہ بھی وہی ہے, آپ نے مضبوطی سے اس کو پکڑ لیا. آپ بس میں سفر کر رہے ہوں یا سفر کر رہے ہوں, تو اگر کسی چیز کو آپ مضبوطی سے تھام لیں تو آپ کے گرنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تو جو آدمی اپنا رخ اللہ کی طرف رکھے اور نیکی کے کام کرتا رہے, اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے, اور ان تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف. اگلی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور جو کافر ہوا اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے, بے شک ان سب کا ہماری طرف لوٹنا ہے, تو ہم ان کو بتلائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے, بے شک اللہ سینوں کی بات کو جاننے والا ہے. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, دائی کو اور تبلیغ کرنے والے کو تسلی دی. اسی طرح ماں ہے, باپ ہے, استاد ہے, مدرس ہے, اس کی تسلی کا سامان ہے کہ وہ اپنی طرف سے سمجھانے کی، نرمی سے اور حکمت سے سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں. پھر کوئی مانتا ہے تو سو بسم اللہ، اور اگر نہیں مانتا تو اس کے نہ ماننے کا اس مبلغ اور داعی کے اوپر کوئی اثر نہیں، یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے. اور یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں آئی بلکہ کئی جگہ آئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی آدمی جہنم میں نہ جائے، آپ سب کو جہنم سے بچانے کی پوری کوشش کرتے تھے، اور اسی میں آپ کو غم بہت ہوتا تھا اگر کوئی آپ کے دین کی بات نہیں مانتا تھا، جنت کے راستے کی طرف نہیں جاتا تھا تو آپ سخت غمگین ہوتے تھے. تو قرآن مجید میں کئی جگہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا آپ اتنا غم نہ کیا کریں. سورۃ الکہف میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر یہ لوگ اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے تو آپ ان پر افسوس کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے. تو گویا آپ کو تسلی دی کہ آپ اتنا افسوس نہ کریں. اسی لیے مبلغ اور داعی کو بہت محنت کرنی چاہیے تبلیغ کی اور دعوت کی، لیکن اس کے بعد جب نتیجہ نہ نکلے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنا کام کر لیا. ایک باپ ہے وہ وقتاً فوقتاً اپنی اولاد کو سمجھاتا رہتا ہے، ایک شوہر ہے اپنی بیوی کو سمجھاتا رہتا ہے، ایک بیوی ہے وہ شوہر کو سمجھاتی رہتی ہے، استاد ہے شاگردوں کو سمجھاتا رہتا ہے، بس ان کا کام ختم ہو گیا. اب اگر کوئی مانتا ہے تو سو بسم اللہ، اور نہیں مانتا اس مبلغ دائی اس اور باپ اور شوہر بیوی کے اوپر کوئی ملامت نہیں، اس لیے کہ اس نے اپنا کام کر دیا. اور یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی گئی کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. ایک جگہ میں فرمایا گیا قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، میں وکیل نہیں ہوں، رسول ہوں. رسول کا کام ہوتا ہے پہنچانے کا، اور وکیل کا کام، وکیل ذمہ دار ہوتا ہے، وکیل نبی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ رسول ہوتا ہے وکیل نہیں ہوتا. ادھر ایک جگہ میں فرمایا گیا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر، کہ آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے. مانتے مانے، نہیں مانتے الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم، ہمارے پاس آئیں گے یہ، ہم ان سے حساب لیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کیا بات ہوتی ہے. آپ ان کو تبلیغ کر دیں، تبلیغ کرنے کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب اس کے بعد اگر یہ نہیں مانتے تو یہ ہمارے پاس آئیں گے. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، جو آدمی کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے. إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان سب نے ہمارے پاس آنا ہے. فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، ہم ان کو بتلائیں گے کہ انہوں نے کیا کام کیے تھے. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کی بات کو جاننے والا ہے. یعنی جو دوسرا آدمی ہے وہ چہرہ تو پڑھ سکتا ہے لیکن کسی کے سینے میں کیا بات ہے وہ تو نہیں پتا ہوتا. اور اللہ تعالی جو ہے وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جاننے والے. تو جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے. ان سب نے ہماری ہی طرف آنا ہے، تو ہم ان کو بتلائیں گے کہ انہوں نے کیا کام کیے. بے شک اللہ سینوں کی بات جاننے والا ہے. آگے آیت نمبر 24 میں فرمایا نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الى عذاب غلیظ، ہم ان کو تھوڑے عرصے کے لیے سامان دیں گے پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے سخت عذاب کی طرف. یعنی کافر ہیں وہ یہاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب نعمتیں دیتا ہے، بلکہ بسا اوقات مسلمانوں سے زیادہ نعمتیں دیتا ہے. کافروں کو اللہ تعالی بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات مسلمانوں سے زیادہ نعمتیں دیتا ہے. وجہ یہ کہ آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اب آپ لوگ تو یہ چاہتے ہو کہ کافروں کو نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ ان کو دنیا میں خوب نعمتیں دیتے ہیں، کیونکہ کافر جو ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ اچھے کام کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے مقبول نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کا بدلہ دنیا ہی میں ان کو دیتے رہتے ہیں، چنانچہ خوب ان کو آرام راحت اور یہ چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں. اس سے دوسرا آدمی دھوکہ کھانے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر شاید بڑا فضل ہے، حالانکہ وہ فضل ہے مگر صرف دنیا کی حد تک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نمتعہم قلیلا، ہم ان کو سامان دے رہے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، ثم نضطرهم الى عذاب غليظ، پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے سخت عذاب کی طرف. اور اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ اوپر بالا خانے میں تھے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے خدمت میں پہنچے، دیکھا چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشانات آپ کے اوپر ہیں، پورے کمرے میں دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، ایک پیالہ تھا، ایک دو کھالے ماں لٹکی ہوئی تھی، ذرا سا کچھ ساز و سامان ہی نہیں تھا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عمر فاروق نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں اور قیصر و کسرا تو عیش میں ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایسے فقر و فاقے میں، سادہ زندگی میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور پھر ایک جملہ فرمایا، اوفی شکن انت ابن الخطاب اولئک عجرت لهم طیباتهم فی الدنیا، اے خطاب کے بیٹے کیا تم شک میں پڑے ہوئے ہو، ان لوگوں کے لیے جتنی عمدہ چیزیں ہیں وہ دنیا میں ان کو جلدی دے دی گئی ہیں. تو کافروں کو اگر اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو آرام سے رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ جتنی بھی ان کی نیکیاں یا اچھائیاں ہیں ان کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں مل جائے. اس کو قرآن فرماتا ہے نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑے عرصے کے لیے سامان دے رہے ہیں، ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے سخت عذاب کی طرف. بہت کم رہ گیا اس لیے یہاں تک کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. یہ آیت نمبر 20 سے 24 تک کا وقت ہو کہ یہ چار آیتیں ہوئیں، 20, 21, 22, 23, 24 پانچ آیتیں ہوئی ہیں. ان پانچ آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں، اور اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے، نعمتیں کھلی ہوئی بھی ہیں اور چھپی ہوئی بھی، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ روشنی والی کتاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کتاب کی جو اللہ نے نازل کی، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. کیا وہ اپنے آبا کے طریقے کی پیروی کریں گے اگرچہ شیطان ان کو بلا رہا ہو آگ کے عذاب کی طرف، اور جو اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دے، اور حال یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام کرنے والا ہو، اچھے اچھے کام کرنے والا ہو، تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے. اور جو کفر کرتا ہے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، ان سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ان کو بتلائیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کی بات کا بھی. ہم ان کو تھوڑے عرصے کے لیے سامان دے رہے ہیں، پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے سخت عذاب کی طرف. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ہمارے گھروں سے نکلنے کو اور اس مجلس میں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن مجید کے انوار سے منور فرما یا اللہ قرآن و سنت کے انوار سے ہمیں منور فرما یا اللہ یہ روشنی والی کتاب ہے یا اللہ اس کتاب کے انوار سے ہمیں منور فرما ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اس قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اس قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اس قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اس قرآن مجید کو تھامنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری لغزشوں کو معاف فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اس قرآن حکیم کی برکت سے یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو معاف فرما لغزشوں کو معاف فرما آئندہ کے لیے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما مریضوں کو صحت عطا فرما ہم میں سے یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشان ہے یا اللہ دور فرما یا اللہ جن کو رزق کی تنگی ہے یا اللہ ان کو رزق حلال بابرکت عطا فرما ہم سب کو رزق کی تنگی سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما آخرت بھی اچھی فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین جن کے رشتے نہیں ہوئے انہیں اچھے رشتے عطا فرما جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین جو بے اولاد ہیں اپنے فضل سے اولاد صالح عطا فرما یا اللہ جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کو اور انہیں ہمیں نیک بنا یا اللہ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ربنا حب لنا میرا ازواجینا و ذریاتینا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا ضرا الا کشفتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.